نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات، جو گفتگو ہماری پچھلے جمعے شروع ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حشر کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کے مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، اطاعت خداوندی کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس آیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی حقیقت انسان کے موضوع پر کہ قرآن مجید کی روح سے انسان کی حقیقت کیا ہے. بعض تمہیدی مضامین جو اس سلسلے میں بیان ہو چکے تھے انہیں اجمالاً اور سرسری طور پر ذہن میں تازہ کرنا ضروری ہے. ایک تو میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کا ماخذ، اس کا منبع اور سرچشمہ اسی آیہ قرآنی کو قرار دیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. دوسرے یہ کہ اس دور کا میرے نزدیک سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی واقعی یہی ہے کہ عیسائیت کے ایک خاص مذہبی تصور اور مذہبی نظام جو بڑا مستبد تھا اور بہت غیر معقول تھا، اس کے رد عمل کے طور پر رینائسنس کے بعد جو نئی تہذیب اور نیا تمدن دنیا میں آیا ہے، اس میں مذہب سے بعد، مذہب سے دوری، خدا سے فصل جو ہے، یہ اس کی جڑوں میں ہے، یہ اس کا جزو لا ینفک ہے، اس کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ اس کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور جب خدا کو بھلانے کا یہ عمل اتنے بڑے اور اتنے اعلی علمی سطح پر ہوا ہے تو واقعتاً اس کی جو سب سے بڑی سزا انسان کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی عظمت سے نہ صرف غافل ہو گیا ہے بلکہ صحیح تر لفظ یہ ہوگا کہ مستعفی ہو گیا ہے. آج کی تہذیب کا اور اس کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو اس کی روح سے انسان محض ایک حیوان ہے، محض ایک ارتقا یافتہ حیوان. میں نے پچھلی مرتبہ کچھ وقت لے کر انگریزی کے دو الفاظ واضح کیے تھے کہ ایک ہے کوالیٹیٹیو ڈفرنس ہونا دو چیزوں کے مابین، نوعیت کا فرق ہونا، کیفیت کا فرق ہونا، اور ایک ہے کوانٹیٹیو ڈفرنس کہ صرف مقدار کا فرق ہے. ایک من چینی، دو من چینی، چینی وہی ہے، فرق صرف مقدار کا ہے، ایک من اور دو من کا. اور ایک من چینی اور ایک سیر سونا، یہاں فرق صرف مقدار کا نہیں ہے بلکہ وہ تو ماہیت کا، کیفیت کا، اس شے کی جو حقیقت اور اصلیت ہے اس کا فرق ہے. تو جدید تہذیب کا جو فلسفہ ہے اس کی روح سے انسان محض ایک حیوان ہے، صرف ایک ارتقاء یافتہ حیوان، یعنی جو لوور اینیملز ہیں، جو ادنا حیوانات ہیں، ان سے اس کا فرق محض مقدار کا ہے، کمیت کا ہے، نوعیت یا کیفیت کا نہیں ہے. نوعیت و کیفیت کے اعتبار سے یہ بھی محض ایک حیوان ہے. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ حیوانی تہذیب جو اس وقت دنیا میں رائج ہے اس کی بنیاد میں سب سے زیادہ اصل میں جو چیز کار فرما وہ یہی نظریہ ہے. اس لیے کہ اس دور میں جو ادب پیدا ہوا اس ادب میں بطور دلیل یہ بات استعمال کی گئی ہے کہ حیوانات میں یہ باتیں نہیں ہیں، ہم نے کیوں استعمال کی؟ حیوانات تو کوئی فرق نہیں کرتے ماں بیٹی بیوی بہن میں، یہ ہم نے کیوں خامخواہ اپنے اوپر یہ بندھن جو ہے لگا لیے ہیں اور بہت سی قیدیں عائد کر لی؟ یہ باقاعدہ دلائل سماج اور سماجی بندھنوں کو ایک گالی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. یہ ادب سب سے زیادہ زور شور کے ساتھ تو ابھرا تھا فرانس سے، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں کا ترقی پسند ادب جو ہے، اگر کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ کبھی کوئی رابطہ رہا ہو تو اس کی بھی جڑوں میں پیوست یہی تھی کہ جب ہم حیوان ہیں تو ہمیں رہنمائی اخذ کرنی چاہیے حیوانوں کی زندگی سے. اور یہ بات معقول ہے کہ اگر انسان محض حیوان ہے تو پھر اسے دیکھنا چاہیے حیوانات کا کیا انداز ہے، کس طرح وہ رہتے ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں، اور پھر وہی در حقیقت ہمارے لیے اصل رہنما چیز بنے گی. تو یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ وہ نقد صدا ہے جو اس دور میں نوع انسانی کو ملی ہے کہ انہوں نے خدا سے رخ موڑ لیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنی عظمت سے مستعفی کر کے اپنے آپ کو حیوانوں کی صف میں لے جا کر کھڑا کر دینے کا خود اپنے ہی فیصلے سے، یہ ہے وہ صدا کے جو انسان کو ملی. پھر میں نے آپ کو دو شعر سنائے تھے اکبر الہ‌آبادی مرحوم کے، جنہیں علامہ اقبال نے اپنا مرشد معنوی قرار دیا. یہ دوسری بات ہے کہ اکبر کے کلام پر مزاحیانہ رنگ غالب ہے، لیکن فلسفے کے، حکمت کے بڑے غامض نکات جو ہیں وہ بڑے سادہ اور بڑے مزاح کے انداز میں بیان کر جاتے ہیں. چنانچہ وہ کنٹراسٹ کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہمارے صوفیاء نے کیا کہا انسان کے بارے میں، اور تہذیب جدید اور خاص طور پر اس میں ڈارون کا فلسفہ ارتقاء کیا کہہ رہا ہے. کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، بوزنا بندر کو کہتے ہیں. ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. اپنی اپنی ہمت ہے، ڈارون وہیں تک پہنچ پایا اور منصور حسین بن منصور حلاج وہاں تک پہنچے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ منصور حلاج کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک انتہا کو پہنچ گئے اور پہنچ کر واپس نہیں آئے، لہذا شریعت کی گرفت میں آئے. کچھ سیاسی اسباب بھی تھے ان کے قتل کے، بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ یہ مضمون ہمارے صوفیاء کے ہاں بکثرت موجود ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے دوسرے صوفیاء اس مضمون کو کہہ کر واپس آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ سنایا کہ محمد عربی بالائے آسمان رفت و باز آمد، بخدا اگر من رفتوے باز نہ آمدوے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آسمان کے اوپر پہنچ گئے، ساتویں آسمان پر، اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا، اور پھر واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. یہ معاملہ ہوا ہے منصور حلاج کا کہ وہ ایک جگہ پہنچ کر واپس نہیں آیا اور دوسرے صوفیاء وہاں پہنچ کر واپس آ گئے، لہذا ان کے اقوال کو شطحیات قرار دیا جاتا ہے کہ یہ خاص قسم کے جذب کے عالم میں یہ جملے نکل گئے ہیں، لہذا یہ قابل معافی ہیں. ورنہ بایزید بسطامی کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، ایک اور کہتے ہیں کہ لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں. بات تو وہی ہے، لیکن یہ کہ یہ باتیں وہ کسی وقت کہہ گئے ہیں، اس پر جمے نہیں، ٹکے نہیں، واپس آ گئے. لیکن یہ کہ یہ ہمارے صوفیانہ فکر کا ایک جزو لا ینفک ہے، اس بات کو اسی طرح سمجھ لیجئے. اور میں اگر سادہ ترین الفاظ میں بیان کروں تو ہمارے صوفیاء کے نزدیک انسان عالم اصغر ہے، اس پورے کون و مکان کی اس کی ذات کے اندر ایک ریپرزنٹیشن ہے، اے منیچر یونیورس، انسان خود عالم اصغر ہے. اور اس بڑے عالم میں، عالم اکبر میں جو مقام ہے اللہ تعالی کی ذات کا، وہی مقام اور مرتبہ اور پوزیشن ہے اس عالم اصغر میں روح ہے انسان. پھر میں نے قرآن مجید کی طرف رجوع کر کے آپ کو بتایا تھا قرآن اور حدیث سے کہ عظمت انسانی کا بیان کن کن اسالیب سے ہوا ہے. مثلاً سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان مسجود ملائک ہے. آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکایا گیا ہے. فسجد الملائکت کلہم اجمعون، حد ہے زور دینے کی، کلہم اجمعون. الملائکہ میں بھی الف لام استغراق کا ہے، تمام کے تمام فرشتے، تین مرتبہ زور دے کر کہا جا رہا ہے سجد الملائکتو، الملائکتو کلہم اجمعون. آپ اندازہ کیجئے اس میں جبریل بھی ہیں، اس میں حملۃ العرش بھی ہیں، اس میں ملائے اعلیٰ بھی ہیں، اس میں ملائکہ مقربین بھی ہیں، اس لیے کہ استثناء کوئی نہیں. تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے. دوسری بات میں نے عرض کی، یہ بات جو ہے سات مرتبہ قرآن میں آئی ہے، ذہن رکھیے، کوئی معمولی بات نہیں. سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طہ، سورہ سواد، سات مرتبہ یہ مضمون آیا. دوسرا بات یہ کہ علم دیا گیا ہے، علم الاسماء کلہا. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ علم ہے، وہ مادی علوم، اشیاء کا علم ہے، یہ مادی علم ہے جو ابتدائے آفرینش میں آدم میں ودیعت کر دیا گیا. اور جیسے ایک گٹھلی آم کی، اسی میں سے درخت نکلتا ہے لیکن درخت بننے میں 10 سال لگ جاتے ہیں، اسی طرح یہ 10,000 برس تو گزر گئے ہیں لیکن یہ گٹھلی وہی ہے علم آدم الاسماء کی، جس کا ظہور ہو رہا ہے، جس کی ایکسپولیشن ہے. یہ تمام علوم، سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، یہ اسی کا مظہر. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں اس میں جو فساد ہوا وہ یہی ہوا کہ یہ سائنسی ارتقا جو ہے، بجائے اس کے کہ انسان کے ذہن اور قلب کو خالق کائنات کے قریب لاتا، یہ حجاب بنتا چلا گیا ہے. مادے کی عظمت ذہن میں بیٹھتی چلی گئی ہے، مادہ معبود بنتا چلا گیا ہے. اور بس یہی وہ بات ہے اصل میں کہ جو دجالی فتنہ ہے کہ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ ہے کہ یہی علوم منکشف ہو اور کسی بھی نئی طبعی قوت کا جب انسان مشاہدہ کرے اور اس کی زبان سے فوراً نکلے سبحان اللہ، العظمت للہ، اگر انسان کو اندازہ ہو کہ اس کائنات کی پہنائی کتنی ہے تو اس کی زبان سے بے ساخت الفاظ نکلے العظمت للہ، الکبریاء للہ، تو کوئی دجالیت نہیں. پھر یہ علم بہت بڑی نعمت ہے، یہ علم تو اللہ کا عطا کردہ ہے، لیکن جب یہ علم انسان کو خدا سے دور تر لے جا رہا ہے، وہ جو رشین کاسموناٹس نے کہا تھا کہ ہم تو ہو آئے خلاؤں میں اور چاند پہ ہمیں کہیں خدا ودا نہیں ملا، یہ اس کا ایک یعنی ریپرزنٹیشن ہے اس فکر کی، یہ دجالیت کا نقطہ عروج ہے. تیسری بات یہ کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے یہ انسان، یہی ہے وہ واحد جس کو خلافت ملی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ احزاب کے آخر میں جو فرمایا
اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. کوئی امانت تھی اتنی بھاری امانت جنہیں نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکی نہ پہاڑ اٹھا سکے, وہ اٹھائی ہے تو قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن, وہ اٹھائی ہے آدم, یہ وہی امانت خلافت ہے. پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس انسان کے لیے کل کائنات مسخر کر دی گئی. یہ بات بھی اصل میں اسی دجالی فتنے کے ساتھ اس کا جوڑ ہے اور اسی علامہ آدم الاسماء کلہا سے اس کے ساتھ اس کا منطقی ربط ہے. جب آپ ایک شے کی اصل حقیقت کو جان جائیں گے اسے استعمال کریں گے, اس کا نام رکھیں گے, اصطلاحات وضع کریں گے, ان قوتوں کو ایکسپلوائٹ کریں گے. بجلی آپ کو معلوم ہوئی, بجلی ایک شے ہے, کہربا آپ نے اس کو استعمال کیا. اور یہی در حقیقت تسخیر کائنات ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, سخر علیکم الشمس والقمر. پھر سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو ذہن میں لائیے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. پھر ایک خاص بات جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی, سورہ سعد میں جب قصہ آدم و ابلیس آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے اس ہستی کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ استعارہ ہی کہیے, اللہ کے ہاتھ ایسے ہاتھ نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں. وہ تصور ذہن میں نہ لے آئیے جیسے کوئی برتن گھڑنے والا کمہار برتن گھڑ رہا ہو اپنے دونوں ہاتھوں سے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن اس استعارے کا فائدہ کیا ہے کہ بڑے خصوصی اہتمام سے اللہ نے اس آدم کی تخلیق کی ہے, یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے, یہ اس کا نقطۂ عروج ہے, یہ اس کا کلائمیکس ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کی حدیث میں وہ مضمون آیا ہے جو تورات میں بھی ہے, قرآن میں نہیں, لیکن حدیث صحیح حدیث ہے. تورات میں الفاظ ہے اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج, اور حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورت ہی, اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا ہے. اب اللہ کی کوئی شکل ہم کو اس کا تصور نہیں لائیں گے, لیکن معلوم یہ ہوا کہ کوئی قرب ہے, کوئی مناسبت ہے جس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے. یہ وہ باتیں تھیں جو پچھلی مرتبہ بیان ہو گئی تھیں. اب ذرا ہمیں آگے بڑھنا ہے, اصل مسئلے کو سمجھیے کہ وہ ہے کیا. اس کے لیے ایک بات سمجھ لیجئے بنیادی, اور وہ یہ کہ یہ جو کائنات ہے اس میں دو عالم ہیں بالکل ایک دوسرے سے جدا, جدا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے, ویسے جگہ کے اعتبار سے جدا نہیں ہے. ہر جگہ پر یہ دونوں عالم موجود ہیں. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے عرض اور طول اس کمرے کا ہے, یہ دونوں علیحدہ کانسیپٹس ہیں, وہ عرض ہے یہ طول ہے, لیکن ہر جگہ پر کوئی عرض کی ویلیو بھی ہے کوئی طول کی ویلیو بھی ہے. عرض بلد طول بلد زمین پر ہے, لیکن کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ دونوں ویلیوز شامل نہ ہو. لہذا ان کو علیحدہ اس طرح نہ سمجھیے کہ یہاں سے 10,000 میل تک تو یہ عالم ایک ہے, اس سے اوپر عالم دوسرا, یوں نہیں. اس میں سپیس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ یہ نوعیت ہے. ایک ہے عالم خلق, ایک ہے عالم امر. الا له الخلق والامر, اللہ کی ذات پر تو جا کر یہ دونوں عالم جمع ہو جائیں گے کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں اسی کے, دونوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے. عالم امر کے بارے میں ایک بات جان لیجئے, اس کے معاملات انسٹنٹینیس ہوتے ہیں, اس میں کوئی وقت نہیں لگتا, نو ٹائم ایلیمنٹ, نو ڈائمینشن آف ٹائم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فَيَكُنْ، اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جا. اس میں کوئی وقت کا حصہ جو ہے شامل نہیں. اسی کو سورہ قمر میں فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارے امر کی شان تو بس ایسے ہے جیسے نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، نو ٹائم ایلیمنٹ ایٹ آل. ایک عالم خلق ہے، اس عالم خلق میں اللہ تعالی کسی چیز سے کسی چیز کو بناتا ہے. عالم امر کا تعلق ہے ابداع، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کوئی چیز کر دینا. اور عالم خلق میں کسی شے سے کوئی شے، کوئی چیز پہلے اللہ نے پیدا کر دی تھی اب اس سے کوئی اور چیز بنائی، جیسے لکڑی تھی اس سے بڑھئی نے میز بنا دی، جیسے کوئی اور شے لوہا تھا اس سے کسی نے تلوار بنا دی. اسی طرح عالم خلق میں آپ دیکھیں گے خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان کو پیدا کیا اس مٹی سے، سنی ہوئی گارے کی مٹی جو سوکھ کر کھنکنے لگی تھی، مٹی پہلے تھی نا، اس سے آدم کی تخلیق ہوئی. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، شعلے کی لو سے، شعلہ پہلے ہے پری ایگزسٹنگ، اس سے جن پیدا کیا. معلوم ہوا کہ یہ جو عالم خلق ہے یہ نچلے درجے کی شے ہے، وہ عالم امر وہ بلند شے ہے. عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لانا نمبر ایک، اور وہاں وقت نہیں لگتا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، عالم امر سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز وہ جب سفر کرے گی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، اس میں بھی وقت نہیں لگے گا، ٹائم کا وہاں تصور ہی نہیں، نہ اس کی تخلیق میں وقت کا کوئی معاملہ ہے. اور عالم خلق کی اگر کوئی شے کسی جگہ سے کسی جگہ جائے گی وقت لگے گا. اور نمبر دو یہ کہ اس کی تخلیق میں بھی وقت کا ایلیمنٹ ہے. انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کی پیدائش تک 9 مہینے لگے. اگر وہ آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بنا ہے تو کئی سال لگے. اس میں ٹائم ایلیمنٹ لازمن، تخلیق میں بھی اور اس کے تمام معاملات میں وہ ٹائم کا جو فیکٹر ہے وہ موجود ہوگا، جبکہ عالم امر میں کوئی فیکٹر نہیں. اچھا یہاں بھی میں عرض کر دوں، جس طرح اس سے پہلے میں نے فرائیڈ کا ذکر کیا تھا کہ میں اس کی ذہانت کا قائل ہوں، اس کی جو آبزرویشن ہے اس کی گہرائی کا میں بہت قائل ہوں، اس نے جو فلسفہ مرتب کیا وہ بہت گمراہ کن ہے، لیکن بنیادی سٹیٹسٹکس مشاہدے سے جو مواد اس نے جمع کیا وہ بہت بڑا ہے. اسی طریقے سے افلاطون، پلیٹو فلسفے کے دو باپ کہلاتے ہیں، فلسفہ مغرب کے دو ہی فلسفے ہیں ریئلزم اور آئیڈیلزم. ریئلزم کا بابا آدم کہیے وہ ارسطو ہے، اور آئیڈیلزم کا بابا آدم افلاطون. اور اس نے بھی اس وقت یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کائنات کا یہ ایک تو یہ نقشہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عالم مادی ہے، ایک اور عالم ہے وہ عالم مثال ہے، نام اس نے خود تجویز کیا. ہمارے ہاں بھی بہت سے متکلمین نے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ لفظ استعمال کر لیا ہے. میرے نزدیک اس لفظ کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کی اصطلاح ہے، لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ اس کے مشاہدے کی دعوت دینی پڑتی ہے کہ اس نے پہچانا اس کو کہ ایک عالم یہ ہے عالم مادی، اور ایک عالم اور ہے وہ غیر مادی عالم ہے، اس نے اس کو عالم مثال قرار دیا. قرآن مجید کی روح سے اس عالم کے لیے دو اصطلاحات ہو سکتی ہیں، یا عالم امر کہیے یا عالم ارواح کہیے، اور یہ عالم خلق ہے یا عالم مادی ہے. قرآن مجید نے کہیں عالم مثال کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب آپ یہ جان لیجئے کہ عالم امر سے متعلق ہے صرف دو وجود، ایک ملائکہ عالم امر کی شے اور ایک انسانی ارواح عالم امر کی شے. ارواح انسانی، ہمارا یہ جسم نہیں، روح انسانی، یہ عالم امر کی شے ہے. یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اس عالم مادی کی شے نہیں ہے، یہ اس عالم خلق سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک روح اگر واقعتاً ایک صاحب روح زندہ کوئی انسان ہو، اس کی روح یہاں سے اور وہ عالم بالا تک چشم زدن میں سفر کر جائے گی. اس لیے کہ یہ عالم امر کی شے ہے، اس میں فاصلے نہیں ناپے جائیں گے، اس میں رفتار سے حساب نہیں لگایا جائے گا، یہ عالم امر کی شے ہے. جبکہ عالم خلق میں بہرحال وقت بھی لگے گا، ٹائم ایلیمنٹ ہوگا، تخلیق میں بھی ٹائم لگے گا، لیکن عالم امر کا معاملہ جدا ہے. جبکہ یہ باقی جتنی کائنات ہے یہ عالم خلق ہے، عالم امر سے نیچے ہے، اس کو تنزلات کہتے ہیں ہمارے فلسفی. اب اگر میں سائنٹیفک جو فزکس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، تھیوریز آف دی کریشن آف دی یونیورس، یہ اپنی جگہ پر ایک اونچا مضمون ہے اور مختلف تھیوریز ہیں، بگ بینگ تھیوری بھی ہے، کوانٹم تھیوری بھی ہے، مختلف تھیوریز ہیں، لیکن جو چیزیں ان میں مشترک ہیں ان کو ذہن میں لے آئیے کہ ایک دور وہ تھا خنک نور والا، ٹھنڈی روشنی، آگ ابھی نہیں تھی، نور تھا. اس کے بعد ایک دور آیا، بڑے بڑے دھماکے ہوئے اور آتشی کرے وجود میں آئے. اس کے بعد وہ آتشی کرے ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے، یا ان کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے علیحدہ ہو کر ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے. اسی طرح کا ایک ٹکڑا یا آتشی کرا یہ زمین تھی کہ یہ ٹھنڈی ہوئی ہے تو کرسٹ آف دی ارتھ، جیسے کہ انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی، اندر انگارا ہے اوپر راکھ ہے، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے، پھر اس سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ یہ حیوانات کا نباتات کا یہ ارتقاء، اور اس کے ذریعے سے اس کی چوٹی پر یہ انسان ہے ہومو سیپینس. میں نے یہ دو سائنسیں یعنی فزکس کے میدان میں کریشن آف دی یونیورس اور بایولوجی کے میدان میں نظریہ ارتقاء، ان دونوں کو چند جملوں کے اندر آپ کے سامنے سمو کر رکھ دیا. یہ سب عالم خلق ہے. وہ جو نور کا دور ہے اس وقت کی تخلیق ہیں دو، ملائکہ اور ارواح انسانیہ. بلکہ میں یہاں یہ عرض کر دوں گا آپ سے، ارواح انسانی جو ہے پہلے، ان کے بعد ہے ملائکہ کی تخلیق. میں اس حدیث کو جسے بہت سے محدثین تو اس پر جرح کرتے ہیں، لیکن ایک دوسری حدیث کیونکہ اس کی تائید میں ہے لہذا میں اس کو مانتا ہوں. صوفیاء کے حلقے میں وہ حدیث بہت عام ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے، محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نور سے مراد کیا ہے؟ روح. اس لیے کہ یہ ارواح انسانیہ یہ نوری الاصل ہیں، یہ خاکی نہیں ہے، جس طرح ملائکہ نوری الاصل ہے. قرآن مجید میں ملائکہ کا مادہ تخلیق بھی بیان نہیں ہوا کہیں کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. جنوں کے بارے میں بتا دیا کہ آگ سے بنایا، انسانوں کے بارے میں بتا دیا کہ خاک سے بنایا، لیکن ملائکہ کے بارے میں ذکر نہیں ہے. مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے خلق فرمایا. یہ ملائکہ بھی نورانی ہیں اور ہماری ارواح بھی نورانی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک نور ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم میں سے اکثر کی وہ نورانیت ہمارے نفس کی ظلمانیت کے نیچے آ کر یا دم توڑ گئی ہے یا محض ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے اور کچھ نہیں، جبکہ وہ محمد کی نورانیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے پورے وجود پر حاوی ہے، ان کی وہ بشریت جو ہے وہ اس کے تابع ہے. اس پہلو سے اگر کوئی شخص اس اعتبار سے حضور کو نور کہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ نور جو ہم میں بھی ہے, نقطۂ نوری کے نامے او خودی زیر خاک ما سرار زندگی, میرے اندر بھی وہ نور ہے, لیکن یہ کہ وہ نور کمزور ہے, مزمحل ہے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے اندر ضعف ہے. حضور نے فرمایا یہی نور ظاہر ہوگا قیامت کے میدان میں, کسی کا نور ایسا ہوگا کہ حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کی روشنی مدینہ منورہ سے صنعاء تک پہنچ رہی ہو, یمن کا شہر, اور کسی کا نور ایسا ہوگا کہ بس اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے سامنے کچھ روشنی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت خوش نصیب ہوں گے. اس کی مثال ٹارچ کی ہے, اندھیری رات میں, اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو, تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. اگر اندھیری رات میں جنگل میں سے آپ کو جانا ہو تو ٹارچ کتنی بڑی ہے, حالانکہ بڑا چھوٹا سا نقطہ اس کا بنتا ہے روشنی کا, لیکن آپ راستہ طے کر جائیں گے. اور جس کی روشنی وہ ہو کہ جو مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہی ہو, اس کے نور کا کیا ٹھکانا, اس کو ذہن میں رکھیے. تو بات جو میں نے عرض کرنی ہے, بات تو بہت دور نکل جائے گی اس طرح, کہ انسان کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کی روح, اور یہ روح جو ہے یہ نوری الاصل ہے, یہ عالم امر کی شے ہے, یہ اولین ہے جو اللہ نے تخلیق فرمائی, اور ان میں بھی سب سے پہلی روح جو ہے وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے آس پاس آنے والی چیز, اب یہاں وہ فرق ہو جائے گا کوانٹیٹیٹو, ملائکہ اور ارواح انسانیہ کوالیٹیٹیولی ایک ہیں, فرق ہوگا کوانٹیٹیٹو, اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارواح انسانیہ وہ افضل ہیں ملائکہ سے, تبھی تو سجدہ کرایا گیا, سجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, کوئی استثناء نہیں کہ ہم نے حملۃ العرش کو مستثنا کر لیا ہو, یا مقربین کو کر لیا ہو, یا جبرائیل کو, یا اسرافیل, کچھ نہیں. سجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, اس کے معنی یہ ہے کہ تمام ملائکہ سے افضل ہے ارواح انسانیہ, اپنی اوریجن کے اعتبار سے, اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے, روحی وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں میں پھونک دوں اپنی روح میں سے. البتہ یہ جو دوسرا عالم خلق ہے, اس کی بھی تھوڑی سی داستان سمجھ لیجئے. جب وہ نور کے اس دور کے بعد آج کی کروں کا دور آیا, اس دور کی مخلوق ہیں جنات, آگ سے پیدا کیے گئے, آگ نہیں ہے, آگ سے پیدا کیے گئے, اس فرق کو نوٹ کیجئے. ہم خاک نہیں ہیں, خاک سے پیدا کیے گئے, اسی طرح وہ آگ سے پیدا کیے گئے. پھر جب یہ زمین ٹھنڈی ہو گئی, اب یہاں پر وہ بارش برسی, اسی آگ کے بخارات تھے جو اوپر جا کر ٹھنڈے ہوئے اور بارش بن کر برسے, دلدلیں وجود میں آئیں, ان دلدلوں میں فرمنٹیشن ہوا, عمل تبخیر شروع ہوا, وہاں سے وہ ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈز وجود میں آنے شروع ہوئے. اب دیکھیے تمام سائنسز کا ریفرنس ہے میری اس گفتگو میں. اب یہ کیمسٹری کی اصطلاح ہے ان آرگینک اور آرگینک. اس کے بعد وہاں سے وہ زندگی کا ایک جرثومہ پیدا ہوا, اسے آپ امیبا کہہ لیجئے, الجی کہہ لیجئے, حیات نباتاتی اور حیات حیواناتی کا سلسلہ شروع ہے. قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہ جسم اسی خاک سے بنے, اور سائنس بھی کہتی ہے کرسٹ آف دی ارتھ دیٹ از دی اوریجن آف آل لائف آن دس پلینٹ. اس کرے پر جتنی زندگی ہے اس زندگی کا مبدا, جتنی مخلوقات ہیں, یہ خاک ہے, یہ خاک سے بنا ہے. مرزا عبد القادر بیدل کا نام آپ نے سنا ہوگا رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے شاعر تھے. ان کی شاعری کا عالم یہ ہے کہ مرزا غالب جو ہے وہ کہتے ہیں, یعنی یوں کہیے کہ مرزا غالب ان کے آگے پانی بھرنے پر مجبور ہیں. طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خواہ قیامت ہے, یہ آل جس کا ہو آپ اندازہ کیجئے، غالب جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کا ایک شعر ہے بہت پیارا، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، یہ نور نور سے نار، نار سے خاک، یہ تنزلات ہیں، لطافت سے کثافت کی طرف آ رہے ہیں، بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، یہاں سے وہ پروسیس شروع ہوا ہے کہ جس کا پھر آخری جو نقطہ عروج ہے وہ انسان ہے. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، ہے تو بہار نیستی، یہ کائنات اللہ کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، یہ وجود نہیں عدم ہے، لیکن اس عدم کی بہار یہ انسان ہے، اس بارات کا دولہا جو ہے وہ انسان ہے، اس کائنات کی تخلیق کا نقطہ عروج یہ انسان ہے. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش کہ تمہاری تخلیق کے لیے اس کائنات نے کتنا سفر کیا ہے، کتنے تنزلات اور کتنا ارتقاء کا سفر. وہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی ذوق و شوق والی، جس کے بارے میں جھگڑا رہتا ہے کہ وہ نافیہ کلام ہے یا حمدیہ کلام ہے، اس کا ایک شعر اگر حضور کو سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ نوع انسانی کا حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوع انسانی تخلیق کا نقطہ عروج، اور اس نوع کا عظیم ترین فرد وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ اقبال نے جو کہا کہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، آیا کائنات کا مانیے دیر یاب تو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا مقصود، آیا کائنات کا مانیے دیر یاب، یہ ساری تخلیق کی بساط بچھی کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اور انسانوں کا حاصل وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے سردار. تو یہ وہ آیا کائنات کے وہ معنی جو ہے جو بعد میں آئے ہیں، دیر یاب، آیا کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، یہ سارا سلسلہ تخلیق کا جو ہے یہ کہاں جا کر منتج ہو رہا ہے، وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. روح محمدی تخلیق اول ہے، ذات محمدی، شخص محمدی اس جسم اور روح کے ساتھ یہ حاصل تخلیق ہے، اس کائنات کے پورے سلسلے تخلیق کا حاصل وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس وقت جو مضمون تھا کہ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے، زمین سے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، البتہ وہ ہماری روح، اور پھر میں عرض کروں گا، بار بار میں نے کہا ہے، لیکن یہ کہ یہ اتنی کامن ایک غلطی ہے جس میں انسان غیر شعوری طور پر فوراً مبتلا ہو جاتا ہے، اس روح کو جان کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے. بایولوجیکل لائف از ایبسولیوٹلی ڈفرنٹ، وہ بایولوجیکل لائف تو گدھے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے، گھاس کے تنکے میں بھی ہے. بایولوجیکل لائف کے اعتبار سے تو انسان ممیز نہیں ہے، وہ تو پھر کوانٹیٹیٹو فرق ہو جائے گا، کوالیٹیٹو نہیں رہے گا. اصل میں روح بالکل جدا ہے، اس کا وجود جدا ہے، وہ سیلف سفیشنٹ ہے، اس کی اپنی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتی ہے، اس کے اپنے کان ہیں جن سے وہ سنتی ہے، اس کا اپنا ذہن اور عقل ہے جس سے وہ سوچتی ہے، وہ ان آنکھوں کی محتاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے، وہ ان کانوں کی محتاج نہیں ہے سننے کے لیے، یہ ہماری بدن کی آنکھیں ہیں اور بدن کے کان ہیں، یہ حیوانی آنکھیں ہیں اور حیوانی کان ہیں، اور یہ حیوانی عقل ہے جو اس دماغ کے صندوق میں ہے. وہ جو عقل روحانی ہے وہ قلب میں ہے، قلب مسکن ہے اس روح کا. یہ دو بالکل جدا جدا ہے انسان کی شخصیت کے اور اس کے وجود کے دو علیحدہ حصے، بس جوڑ دیا ہے اللہ نے، کیسے جوڑ دیا یہ ہم نہیں جانتے. اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال ہے، یہ دونوں وجود جڑے ہوئے ہیں بس، باقی ہر ایک اپنے اوریجن میں علیحدہ، اس کی اوریجن عالم بالا، اس کی اوریجن یہ عالم پستی۔ ذرا نوٹ کیجئے، اس پہلے کے اعتبار سے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین پیدائش، بہترین تخلیق، فرشتوں سے بھی اعلی۔ اور ثم رددناہ اسفل سافلین، اور دوسرے کے اعتبار سے نچلوں میں سب سے نچلا، اس عالم خلق کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ غلط نہیں کہا ابلیس نے جب بھی کہا، قرآن میں یہ بھی مذکور ہے انا خیر منہ، میں اسے سجدہ کیسے کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کی نگاہ ہمارے اس وجود حیوانی پر ہے، وہ ہمارے روحانی وجود سے واقف ہی نہیں، لہذا اس نے جو کہا 100% درست کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین۔ سورہ ہجر میں وہ کہتا ہے، اس کا قول نقل ہوا ہے، بعض جگہ آیا اسجد لمن خلقت فینا، اے اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، اس کو سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے بنایا۔ ایک اور جگہ کہتا ہے سورہ ہجر میں، جس کو تم نے من سلسال من حمی مسنون بنایا، سنا ہوا گارا، سڑا ہوا گارا، اور اس سے تم نے اس کو بنایا، میں اس کے سامنے جھکوں۔ تو بتائیے، بات غلط نہیں کہی اس نے، ایک اعتبار سے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، وہ وجود روحانی اس کے سامنے نہیں، وجود حیوانی کے اعتبار سے اس کی بات صحیح ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے، مادہ تخلیق اس کا آگ۔ لیکن وہ جو ارواح ہیں، فرشتے، وہ چونکہ خود روح ہیں، خود نوری ہیں، انہوں نے ہمارے اس روحانی وجود کو دیکھا ہے، وہ اس کی عظمت کو جاننے والے ہیں، لہذا وہ بے چون و چرا جھک گئے ہیں، انہوں نے اس حیوانی وجود کو دیکھ کر نہیں سجدہ کیا۔ دو جگہ جو الفاظ آئے ہیں، سورہ ہجر میں بھی اور سورہ صاد میں بھی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، اپنی روح میں سے، کتنی نسبت قرب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، میرا قلم، میری روح، میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ معلوم ہوا وہ بھی صحیح ہے اور یہ بدبخت بھی صحیح ہے، لیکن یہ صحیح کس اعتبار سے ہے کہ اس کی ایک آنکھ بند ہے، اسے انسان کا صرف وجود حیوانی نظر آیا، اور بات صحیح کہی، ان کے سامنے انسان کا وہ وجود روحانی ہے، لہذا بے چون و چرا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ یہ حقیقت اگر سامنے نہ ہو کہ یہ دو علیحدہ وجود ہیں، تو میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، علی وجہ البصیرت عرض کیا تھا، وہ کوئی زور خطابت میں ایسے ہی منہ سے نکلنے والے الفاظ نہ تھے۔ دین کے دو پہلو ہیں، ایک ہے احکام کا پہلو، ایک ہے حکمت کا پہلو۔ احکام کے پہلو یہ فقہ اور محدثین، فقہا، ان کی زیادہ تر توجہ اس پر ہے، بڑا اہم پہلو ہے، بہت ضروری ہے، وضو کی شرائط کیا ہے، پانی کون سا ہوگا، پاک پانی کون سا ہے، ناپاک پانی کون سا ہے، یہاں سے بات چلے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، نماز کی کیا شرائط ہیں، کیا اوقات ہیں، روزے کے کیا احکام ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ احکام ہے، ان کا معاملہ تو علیحدہ، ان کے لیے تو ان مسائل میں پڑھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ حکمت دین کی الف بیتے بھی انسان کی گرفت میں نہیں آئے گی اگر وہ اس حقیقت کو نہیں جانتا، ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، بچوں کی طرح ٹھوکرے کھائیں گے۔ بڑے بڑے اصحاب علم کو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی طرح ٹھوکرے کھائیں، بچگانہ باتیں کی ہیں، ان سے خود بات کیجئے، مان لیں گے کہ ہماری یہ بات محمل ہے، لیکن لکھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ بات سامنے نہیں ہے۔ جب تک یہ گراہ، یہ عقدہ نہیں کھلے گا، حکمت دین کا کوئی انسان کے ہاتھ میں سرا بھی نہیں آئے۔ اب میں ذرا چند مسائل آپ کے سامنے گننا چاہتا ہوں، کہ کون کون سے مسئلے ہیں حکمت قرآنی کے کہ جو حل ہوتے ہیں اس بات کے سمجھ لینے سے. سب سے پہلی چیز سورہ اعراف میں عہد الست آیا ہے کہ تمام انسانوں کو ہم نے جمع کیا اور ہم نے ان سے پوچھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے، تو ہمارا رب ہے مالک. بتائیے اس کی کیا سمجھ میں آئے گی بات؟ اس پر میں آپ کو بتاؤں، اس دور کے ایک بہت بڑے مفسر نے ایک مہمل جملہ لکھا، یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. میں نے کہا جو ابھی ہے ہی نہیں، جس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی، اسے عہد کیسا؟ یہ جملہ مہمل ہے. تسلیم کیا انہوں نے کہ جملہ بے معنی. میں نے بتایا یوں کیجئے، یہ عہد اجساد انسانی کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے عالم ارواح میں لیا گیا. اب بات صاف ہو گئی، عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی عالم امر تھا، صرف جسم کے ہونے کا سوال ہی نہیں. ہو سکتا ہے جب یہ عہد لیا گیا ہو ملائکہ بھی نہ ہو، اس لیے کہ میری رائے یہ ہے کہ ملائکہ کی تخلیق بعد میں ہے، مقدم ترین شے جو ہے وہ ارواح انسانیہ ہے، اور ان سب میں بھی سب سے پہلی روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تمام انسانوں کی ارواح وہاں موجود تھیں، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، میرے والد بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، آدم بھی تھے، محمد بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کے ماں بہن کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا، سب ایک وقت تھے. اس وقت ہم سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بالکل ہے، اس کی کوئی توجیہ اس کے بغیر ممکن نہیں. یہ عالم ارواح کی بات ہے، وہ جسے افلاطون، بہرحال نبی نہیں تھا، اس کی آنکھ جو ہے وہ وحی کی روشنی سے تو منور نہیں تھی. وہ اقبال نے کہا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. جب تک آنکھ اس قرآن کے نور سے منور نہ ہو اور وحی انسانی کے نور سے منور نہ ہو، کچھ دیکھے گی دھندلا دھندلا، حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتی. دھندلا دھندلا عالم مثال اس نے دیکھ لیا، لیکن عالم ارواح یا عالم امر یہ تو قرآن کو جاننے والا جانتا ہے. تمام ارواح پیدا کی گئیں، ان سے عہد لیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ان ارواح کو سلا دیا گیا، اور لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو ان کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا. اب جب وہ عالم خلق کا آغاز ہوا، تنزلات کا سفر طے ہو گیا، ارتقاء کا سفر طے ہو گیا، خیولہ آدم کا تیار ہو گیا، وہاں سے روح آدم لا کر ان کے ساتھ شامل کر دی گئی، اب یہ ہے وہ آدم علیہ السلام. اور یہی عمل ہے کہ جو ہر بچہ رحم مادر میں تیار ہو رہا ہے. حدیث ہے یہ، اور حدیث بھی متفق علیہ، وہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور وہ حدیث جس کو بیان کرتے ہوئے کیونکہ بات عجیب سی تھی لہذا تمہیدن کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہے یہ معاملہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچ کی گواہی دی گئی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ سچے ہیں. وہ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق تمہارے ماں کے پیٹ میں اس طرح ہوئی ہے کہ 40 دن تم نطفے کی شکل میں رہے، پھر 40 دن تم علقہ کی شکل میں رہے، پھر 40 دن تم مضغہ کی شکل میں رہے، پھر اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے وہ روح تمہارے اندر پھونک دی. اور کیجئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ روح حیات نہیں ہے، نطفہ بھی بے جان نہیں ہے، جاندار تو ہے نطفہ بھی، کوئی شے بے جان ہونے کا تصور نہیں، ماں کی طرف سے بیضہ اور مرد کی طرف سے نطفہ دونوں زندہ ہیں۔ نطفہ مرد جو ہے اس کو تو اگر کبھی مائکروسکوپ میں آپ دیکھیں تو ایسی تڑپ ہے اس میں، اتنی تیز حرکت ہے اس میں، اس کے مردہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور یہ جو نطفہ اور مضغہ، یہ سارے مراحل جو ہیں علاقہ، یہ سب زندہ ہیں، زندگی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ روح کولڈ سٹوریج سے، وہ جو ابھی اس کا خزانہ ہے وہاں سے اس کی روح، میری روح لا کر شامل کر دی گئی، اور یہ 120ویں دن ہوتا ہے۔ اچھا، حضور نے یہ فرمایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، بڑی عجیب آیت ہے سورہ مومنون کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے شکل دے دی ایک نطفے کی، ایک مضبوط جگہ پر اس نے قرار پکڑا رحم مادر میں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مزغہ بنایا، مزغے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اس کے بعد کے الفاظ ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی اٹھان کی ایک دوسرے ہی انداز میں، یہ خلقا آخر ہے، اب یہ کوانٹیٹیٹیو نہیں کوالیٹیٹیو فرق ہو گیا ہے، اب یہ صرف حیوان کا جنین نہیں ہے بلکہ اس میں وہ روح لا کر پھونک دی گئی ہے، لہذا اب یہ انسان ہے، یہ حیوان اور انسان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق۔ یہ پوری آیت کیسے سمجھ میں آئے گی، وہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایک بات اور بیان کر دوں، یہ تو میرے پاس تو کم سے کم 10 نقطے ہیں، فلسفہ و حکمت دین کے 10 نقطے جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون آج مکمل نہیں ہو سکے گا، وقت تو اب ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک اور بات، قرآن مجید میں سورہ مومن ہے، جو حضرات ہمارے ساتھ تراویح میں شریک ہیں ان کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے جن مقامات سے مجھے بہت زیادہ انس ہے ان میں سے ایک سورہ مومن بھی ہے۔ اس میں ایک آیت آئی ہے کہ جہنمی یہ فریاد کریں گے اللہ سے، اب تصور رکھیے، میدان حشر کا مرحلہ گزر چکا، حساب کتاب ہو چکا، فیصلے ہو چکے، جنتی جنت میں گئے، جہنمی جہنم میں گئے، اب وہ وہاں ایک فریاد کریں گے جس کو نقل کیا ہے قرآن میں، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، مارا اماتا، اماتا ہے لفظ مصدر ہے، اور اس سے فعل امتنا، ہمیں مارا تو نے دو مرتبہ، ہم پر دو مرتبہ موت وارد کی، وہ احییتنا اثنتین اور دو ہی مرتبہ ہمیں دلایا، احیا کیا ہمارا دو مرتبہ، تو اب ہم جو یہاں پہنچے ہیں، اب ہم نے اپنے قصوروں کو مان لیا، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، جب یہ چار مرحلوں سے ہمیں گزار لایا تو ایک مرحلہ اور، ایک دفعہ اور یہاں سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ دکھا دے۔ فریاد کتنی زوردار ہے، کتنی منطقی ہے، پٹیشن جو ہے وہ کوئی بڑا وکیل ڈرافٹ کرتا ہے تو 25,000 روپے تو وہ لے لیتے ایک پٹیشن ڈرافٹ کرنے کے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا فلسفی ہے جس نے یہ پٹیشن ڈرافٹ کی ہے وہاں، اور کتنا بڑا عالم ہے، پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ زندہ کیا، بتائیے کیسے سمجھ میں آئے گا یہ، دو مرتبہ کیسے مارا، ایک مرتبہ ہم عالم ارواح میں تھے، ہم پر موت وارد ہوئی، وہ کولڈ سٹوریج میں جو ڈالے گئے وہ پہلی موت تھی، پہلا احیاء یہاں ہوا، یہاں آنکھ کھلی، یہ احیاء اولا ہو چکا ہے، ایک موت سے تو ہم گزر آئے، وہ موت دیکھ چکے، پھر یہاں احیاء ہوا، اب یہ حیات دنیاوی ہے، اب اس جسم کے ساتھ ہے، اس وقت وہ صرف ارواح کی شکل میں تھی، اس کے بعد دوسری مرتبہ مارنا ہوگا وہ موت جسے ہم جانتے ہیں، ہم تو ایک ہی موت سے واقف ہیں جو آنے والی ہے. قرآن کہتا ہے پہلے بھی ایک موت تھی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. حکمت قرآنی میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل گرفت میں آئے گی ہی نہیں اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے. انسان کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن کی حکمت کی کوئی رمق آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے. وہ ہماری تخلیق اولا ہوئی عالم اربع میں، وہ پہلی زندگی تھی جس میں عہد الست ہوا، پہلی موت ہو گئی، سلا دیے گئے. یہاں جاگے اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل، زنہار گر تمہیں حبسِ ناو نوش ہے. یہاں جاگے ہوش میں آئے، یہ احیاء اولا ہو گیا. یہاں مریں گے یہ اماتہ ثانیہ ہو جائے گا، دوسری مرتبہ مارنا، پھر زندہ کیے جائیں گے یہ احیاء ثانیہ ہو جائے گا. اس کے بعد وہ جہنمی جو ہے فریاد کریں گے پروردگار اتنے مرحلوں سے گزار کر لایا ہے، فہل لینا خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ آج کون سمجھے گا؟ ابھی یہ مضامین تو آگے چلیں گے، لیکن صرف ایک بات اور بیان کر دوں، چونکہ وہ ذکر آ گیا تھا اس حدیث کا کہ اول ما خلق اللہ نوری. یہ حدیث جیسا کہ میں نے عرض کیا محدثین تسلیم نہیں کرتے سند کے اعتبار سے، لیکن ایک حدیث ہے امام ترمذی اسے لائے ہیں، جامع ترمذی، یہ لوگوں کے علم میں ہوگا، صحیحین کے بعد تیسری کتاب ہوئی، اور امام ترمذی کو بہت بڑی سند تسلیم کیا جاتا ہے علم حدیث میں. وہ اس حدیث کو لائے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، وہ یہ کہتے ہیں قالو کہ بہت سے صحابہ نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، متا وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تھے نا کچھ ایسے اصحاب بھی کہ جن کو خصوصی مناسبت حکمت کے ساتھ تھی، وہ سوال ایسے بھی کریں گے؟ جواب سنیے، قال، حضور نے فرمایا، وہ آدم و بین روح ہے ول جسد، ابھی آدم روح اور جسد کے بین بین ہی تھے، ابھی آدم کے جسد میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. کون نبی تھا؟ وہ محمد عربی تو نبی نہیں تھے، وہ محمد ابن عبداللہ تو نبی نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تو نہیں تھے، ان کا تو وجود ہی نہیں. محمد ابن عبداللہ تو نام ہے اس جسم کا کہ جو عبداللہ کے نطفے سے اور آمنہ کے رحم میں جو پرورش پایا ہے، وہ ہے جسم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اس کا تو ابھی وجود ہی نہیں. یہ کون نبی تھا؟ یہ روح محمدی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روح محمدی اس وقت بھی نبوت سے سرفراز تھی جبکہ ابھی وہ سارا تخلیق کا مرحلہ عالم قلب، اس میں جسد آدم ابھی تیار ہی ہو رہا تھا، اس میں ابھی روح کے ڈالنے کا موقع آیا ہی نہیں تھا. اور یہ حدیث جان لیجئے، یہ کوئی صوفیوں کی من گھڑت احادیث میں سے نہیں ہے، یہ وہ حدیث ہے جسے لائے ہیں امام ترمذی اپنی جامع میں، اور کہتے ہادہ حدیث حسن. میں نے صرف یہ چند نکتے آج بیان کیے ہیں کہ جو اس بنیادی مسئلے کو سمجھے بغیر حل نہیں ہو سکتے. ابھی یہ سلسلہ اگلے جمعے میں جاری رہے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.